جمعرات 29 دسمبر کے سیربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ کی تقریر کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل یا یہودی ریاست ہوگا یا جمہوری۔
If the choice is one state, Israel can either be Jewish or democratic. It cannot be both.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کی جانے والی قرارداد پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دفاعی بیان پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے اسے شدید مایوس کن قرار دیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں نادیہ سلمان۔
بدھ کو سرکاری ٹی وی سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے وقت میں جبکہ یہ خطہ شولوں کی زد میں ہے، اسرائیل سے متعلق جان کیری کا بیان بہت تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو نے جان کیری پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اسرائیلی بستیوں پر زیادہ اور فلسطین کی جانب سے تشدد اور اشتعال انگیزی کی تربیت پر کم توجہ دی۔ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری نے سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف منظور کی جانے والی حالیہ قرارداد پر ہونے والی رائے شماری میں امریکی عدم شرکت کا دفاع کیا تھا اور کہا کہ یہ امریکی اقدار کے عین مطابق تھا۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ دمشق اور مخالف مسلح گروہوں کے درمیان ملک بھر میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کا اطلاق آج آدھی رات سے ہوگا۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ فریقین نے امن مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن فی الحال اتفاق رائے کمزور ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے لشکر طیبہ کے دو مزید سینئر رہنماؤں کے نام اور اس کی ذیلی تنظیم المحمدیہ اسٹوڈنٹس کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبید ملک۔
امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہونے کے بعد سے لشکر طیبہ نے پابندیوں سے بچنے کے لیے اپنا نام کئی بار تبدیل کیا اور دیگر تنظیموں کی تشکیل کی۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق المحمدیہ اسٹوڈنٹس لشکر طیبہ کا طلبہ ونگ ہے۔ یہ 2009 میں قائم کیا گیا تھا اور یہ لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم ہے اور لشکر طیبہ کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ کام کرتی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کا دعویٰ ہے کہ المحمدیہ اسٹوڈنٹ ریکروٹ کرنے کے کورسز اور نوجوانوں کی دیگر سرگرمیوں کا انعقاد کرتی ہے۔ امریکی نوٹیفیکیشن کے مطابق المحمدیہ اسٹوڈنٹس کی امریکہ میں تمام جائیداد کو ضبط کیا جائے گا۔
لشکر طیبہ کا نام غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں دسمبر 2001 سے شامل ہے۔ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے لیے بنائے گئے قانونی نظام ایف سی آر سے متعلق وہاں کے نوجوانوں کے کیا تحفظات ہیں اور وہ کس طرح امن کے مراحل میں اپنی شمولیت چاہتے ہیں، اس پر پشاور میں ایک گفتگو کا انعقاد ہوا۔ بی بی سی کے نمائندہ رفت اللہ اورکزئی نے گفتگو منعقد کرنے والی غیر سرکاری تنظیم اویئر گرلز کی چیئرپرسن گلالہ اسماعیل سے بات کی۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔
فاٹے کے نوجوان چاہ رہے تھے کہ ایک پیس پالیسی بنائی جائے، خاص کر نوجوانوں کے لیے، جو اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں فاٹے میں، خاص کر جو امن کو اثر انداز کرتے ہیں، ان میں نوجوان شامل ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں کے نوجوانوں کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ پریونشن ہو نوجوانوں کی دہشت گرد گروہوں کا حصہ بننے سے، اور یہ پریونشن ان کا مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ جو تنظیمیں وہاں پر سرگرم ہوتی ہیں، جو کہ ریکروٹمنٹ کرتی ہے، چاہے وہ مدرسے ہیں، چاہے وہ سینٹرز ہیں ٹریننگ جن کے تھرو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کے سینٹرز کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور وہاں پر امن کی تعلیم کو فروغ ملنا چاہیے۔
عراقی فوج کا کہنا ہے کہ وہ موصل میں نام نہاد دولت اسلامی پر حملوں کی تازہ لہر کے بعد پیش قدمی کر رہے ہیں اور حملوں کی نئی لہر کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ اطراف کے کئی علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستانی حکومت نے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ عافیہ صدیقی کا معاملہ امریکہ کے ساتھ اعلیٰ سیاسی سطح پر اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان نے ان کے لیے وکیل کیے ہیں اور پاکستانی اہلکار ان سے باقاعدگی سے ملاقات کرتے رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اب بھی جب کبھی عافیہ صدیقی کو کوئی مدد چاہیے ہوتی ہے تو انہیں فراہم کی جاتی ہے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سابق سفیر حسین حقانی کو دی جانے والی رقم کے سوال پر ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ انہیں اس سلسلے میں معلومات نہیں۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران یہ بھی کہا کہ پاکستان سنتاس معاہدے کے تناظر میں انڈیا کی سرگرمیوں کا جائزہ لے گا۔ انہوں نے بتایا کہ سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کے دوران اگر کوئی تنازع پیدا ہوا تو اسے دور کرنے کا ثالثی نظام موجود ہے۔ بلوچستان کا واحد میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ سنگین بحران سے دوچار ہو گیا ہے اور شہر کے میئر نے کارپوریشن کا بجٹ کارپوریشن کونسل سے منظوری میں ناکامی کے بعد بجٹ کے معاملے کو ڈویژنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے سپرد کیا ہے۔ کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر ڈاکٹر کلیم اللہ کاکڑ کا کہنا تھا کہ کاؤنسل سے بجٹ پاس کرانے میں تصادم کا خطرہ ہے۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔
کہ ہمارے بجٹس ٹائی ہو گئے اور اس پر اگر اس سے زیادہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا اور کچھ اور لمبے چوڑے چیزیں درمیان میں آ گئے تو اس میں جنگ خون خرابے اس کے خطرہ ہے. تو لہٰذا میں اپنا اس بجٹ کو جو ہم لوگوں نے تین چار سٹیج سے پاس کر کیا ہوا ہے میں ڈائریکٹ ڈی سی سی بھیجوں گا.
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. آج جمعرات ہے اور آج آپ کو پروگرام میں ہفتے وار ریڈیو ڈائری آپ کی بات سنوائیں گے. ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلوں کہ امریکی وزارت خارجہ نے لشکر طیبہ کے دو مزید سینئر رہنماؤں کے نام اور اس کی ذیلی تنظیم المحمدیہ اسٹوڈنٹس کا نام خصوصی طور پر عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. مختصر بتاتے چلوں کہ امریکہ نے لشکر طیبہ کے جن دو سینئر رہنماؤں کو غیر ملکی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے ان میں محمد سرور اور شاہد محمود شامل ہیں. اس پر تفصیلی رپورٹ پروگرام میں آنے کو ہے لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کی جانے والی قرارداد پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے بیان پر شدید تنقید کی ہے اور اسے انتہائی مایوس کن قرار دیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نادیہ سلیمان سنا رہی ہیں اور اس رپورٹ کا آغاز ہوتا ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی صوتی جھلک سے.
مجھے شدید مایوسی ہوئی ہے سیکرٹری جان کیری کی تقریر پہ. وہ تقریر جو اتنی ہی غیر متوازن تھی جتنی کہ اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ میں منظور ہونے والی قرارداد.
یہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور ہونے والی قرارداد پہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دفاعی بیان پر شدید تنقید کی ہے. بدھ کو سرکاری ٹی وی سے خطاب کرتے ہوئے تقریر کے بارے میں انہوں نے مزید کہا.
انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہودیوں کو ان کے تاریخی وطن اور ازلی دارالحکومت یروشلم میں رہنے کی پالیسی کی جزوی طور پر مذمت کرتے ہوئے زیادہ تر وقت امن کی کمی کا الزام اسرائیل پر لگانے میں صرف کیا.
وزیراعظم نیتن یاہو نے جان کیری پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے اسرائیلی بستیوں پر زیادہ اور فلسطین کی جانب سے تشدد اور اشتعال انگیزی کی تربیت پر کم توجہ دی. خیال رہے کہ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری نے سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف منظور کی جانے والی حالیہ قرارداد پر ہونے والی رائے شماری میں امریکی عدم شرکت کا دفاع کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اقدام امریکی اقدار کے عین مطابق تھا. بدھ کو وائٹ ہاؤس میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بستیوں کے قیام کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور یہ بستیاں دو ریاستوں کے قیام کے حل، جامع اور پائیدار امن کے قیام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں.
یہ ضروری ہے کہ ہم تکلیف دہ سچائی اور ان مشکل متبادل کے بارے میں ایمانداری اور واضح نقطہ نظر سے بات کریں جو کہ وقت کے ساتھ تیزی سے حقیقت میں تبدیل ہو رہے ہیں اور خطے میں کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، نہ اسرائیل کے، نہ فلسطین کے، نہ خطے کے اور نہ ہی امریکہ کے.
انہوں نے کہا کہ دو ریاستی حل کے بغیر اسرائیل اور فلسطین دونوں نقصان میں رہیں گے.
اگر ایک ریاست ہی انتخاب ہے تو اسرائیل یا تو یہودی ریاست ہو سکتا ہے یا پھر جمہوری، یہ ایک ساتھ دونوں نہیں ہو سکتا. اس طرح یہ کبھی بھی پرامن نہیں ہو پائے گا.
دوسری جانب امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پہ اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اسرائیل کے ساتھ حقارت آمیز رویہ اختیار کرے. ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ اگلے ماہ ان کے عہدہ سنبھالنے تک حوصلہ بلند رکھے. اسرائیلی وزیر اعظم نے جان کیری کے حالیہ بیان کو اسرائیل سے متعلق امریکی پالیسی میں نئے رخ سے تعبیر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار ہے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ان کے ساتھ کیسے امن قائم کر سکتے ہیں جو آپ کے وجود سے ہی انکار کرتے ہوں؟ یہ تنازع مغربی کنارے، جودیا، سمیریا، غزہ کے علاقے یا کہیں اور گھروں کی تعمیر کا نہیں ہے. یہ تنازع ہمیشہ سے اسرائیل کے وجود کے حق کے بارے میں رہا ہے.
1967 میں مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے پہ اسرائیل کے قبضے کے بعد قائم ہونے والی ان بستیوں میں 500,000 سے زائد یہودی رہائش پذیر ہیں. اسرائیل کے اختلاف کے باوجود بین الاقوامی قانون کے تحت ان بستیوں کا قیام غیر قانونی سمجھا جاتا ہے.
تفصیل آپ نے سنی نادیہ سلمان سے اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ واشنگٹن سے براہ راست موجود ہیں برجیش اپادھیائے. یروشلم سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں صحافی ہریندر مشرا اور یہاں لنڈن اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں پیلسٹینین اسٹڈیز سے وابستہ طارق سلمان. آپ تینوں کو سربین میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. ہریندر، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، اس سے پہلے بھی قراردادیں جو منظور کی گئی ہیں لیکن اس طرح کا سخت رد عمل جو ہے وہ پہلے کبھی اسرائیل کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملا، تو اتنے سخت رد عمل کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں، یہاں پر جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، ان کے طرف سے جس طرح سے یہاں پر لگاتار بیان آتا رہا ہے اور یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اسرائیلی جو حکومت ہے اس کے اسٹینڈ کی وجہ سے اسرائیل کا آئسولیشن ہو رہا ہے، بین الاقوامی جو برادری ہے وہ اسرائیل سے الگ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے امریکہ نے ریزولیوشن پر ایبسٹین کرنے کا فیصلہ کیا، اس کو لے کر کے یہاں پر بنجامین نتنیاہو، وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو کا جو پولیٹیکل پوزیشن ہے وہ کافی کمزور ہوا ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر نہ صرف نتنیاہو بلکہ باقی بھی جو رہنما ہیں دائیں بازو کی تنظیموں کے، ان کے طرف سے اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے۔
اچھا برج، جیسا کہ ہرندر نے ووٹ پہ ایبسٹین کرنے کی بات کی، تو اوباما انتظامیہ نے جاتے جاتے یہ کیوں کیا ہے؟ اس بارے میں امریکہ میں کیا کہا جا رہا ہے؟
دیکھیں، یہاں جو کئی ماہرین ہیں وہ بھی اسے کافی حد تک ایک چونکانے والا فیصلہ مانتے ہیں، کیونکہ تقریباً ایسے ہی ریزولوشن پر 5 سال پہلے اسی انتظامیہ نے ویٹو لگایا تھا، لیکن اسے آپ اب ایک طرح سے 8 برس کی جو مسلسل کوششیں ہوئی ہیں، اور خاص طور سے جان کیری نے جتنا وقت اس پر لگایا ہے، اس کے بعد جو ناامیدی ملی ہے اس کے اظہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی انتظامیہ میں کچھ حد تک یہ سوچ بھی حاوی ہوئی ہے کہ اگر اس وقت جس طرح سے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں نئی یہودی بستیاں بسائی جا رہی ہیں اور بنیامین نتنیاہو اسے روکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو ٹو سٹیٹ تھیوری ہے، یعنی اسرائیل اور فلسطین دو ملک ساتھ ساتھ رہیں، اس تھیوری کے دفن ہونے کی کگار پر ہے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو یہی وقت ہے، اور اسے کوشش یہ تھی کہ کافی حد تک اسے ایک بار پھر بین الاقوامی سرخیوں میں لے آیا جائے، اور اندازہ ہے انہیں لگ رہا ہے کہ کافی حد تک اس میں کامیابی ملی ہے انہیں۔
طارق، میرا اگلا سوال آپ سے، ابھی برجیش نے اوباما کے 8 سالہ دور کی جب وہ بات کی، تو ویسے اگر دیکھا جائے تو 8 سالہ دور میں اسرائیلی امداد میں تو کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں اضافہ ہی دیکھنے کو ملا ہے۔ ابھی حال ہی میں ستمبر کی بات ہے، امریکہ نے تاریخ کی سب سے بڑی فوجی امداد جو ہے $38 بلین وہ اسرائیل کو دیے، تو اسرائیل کے صدر اوباما سے آخر شکایت کیا ہے؟
آپ کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو کیا شکایت ہے؟
جی،
اصل میں ہمیں جو چیز دیکھنی ہوگی وہ یہ دیکھنی ہوگی کہ اسرائیل کی اس وقت جو حکومت ہے اس میں جو رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں وہ پہلی مرتبہ اتنی ایکسٹریم کے رائٹ ونگ ایلیمنٹس اس میں رہے ہیں، تو جی، اس کی وجہ سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ نتنیاہو کی حکومت ایگزسٹ ہی سیٹلمنٹس کی پالیسی کے اوپر کر رہی ہے، کیونکہ اس کے تمام کوالیشن پارٹنرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کی کور پالیسیز سیٹلمنٹ پالیسیز ہیں، اور نتنیاہو کو ایز سچ تو بڑا مرہون منت ہونا چاہیے کہ یہ اوباما کی واحد ایڈمنسٹریشن ہے جس کو سپریملی زائنسٹ اور پرو اسرائیلی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے دور حکومت میں یہ پہلا ریزولوشن ہے جو پاس ہوا ہے، ابھی تک کوئی ریزولوشن اسرائیل کے خلاف اس نے پاس ہونے ہی نہیں دیا تھا، جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ 2014 میں بھی انہوں نے جو وہ کیا تھا ریزولوشن، بلکہ 5 سال پہلے جو ریزولوشن، انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا تھا، حالانکہ اس کے اور اس کے خد و خال میں کوئی فرق نہیں ہے۔
اچھا، میں ناظرین کے لیے ذرا سا جو ہے وہ پس منظر بیان کیجیے گا، اس سے پہلے بھی اسرائیل کے خلاف قراردادیں منظور ہوئی ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ کتنی قرارداد ان کے خلاف منظور ہوئی ہیں۔
اصل میں یہ سب سے بڑی جو میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید یہ امریکہ اور اسرائیل کی تاریخ میں پہلا ریزولوشن ہے، حالانکہ یہ پہلا ریزولوشن نہیں ہے، تقریباً 69 ریزولوشنز ایسے پاس ہو چکے ہیں جو کرٹیکل ہیں امریکہ کے حوالے سے اسرائیل کے، لیکن ان 69 ریزولوشنز میں اگر آپ اس کی وہ لیں تو لنڈن بی جانسن کی زیر قیادت 7 ریزولوشنز کریٹیکل تھے اسرائیل کے، نکسن نے 15 پاس کیے، فورڈ نے 2، کارٹر کے 14 تھے، رونلڈ ریگن نے 21 ریزولوشنز پاس کیے۔ اب یہ ہے کہ کلنٹن کے 3 ریزولوشنز تھے جو اس کے بعد اس نے اپنے پیرامیٹرز دیے، اور ایون کہ ان کا جو سب سے قریبی یہ جس کو سمجھتے ہیں کہ پرو اسرائیلی پریزیڈنٹ رہا ہے وہ جونیئر جارج بش تھے، انہوں نے بھی 6 ریزولوشنز ایسے پاس کیے جو کرٹیکل تھے، لیکن ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ یہ ریزولوشن اس نوعیت کا ریزولوشن نہیں ہے کہ اتنا واویلا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس واویلا کی وجہ جو ہے وہ اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ اسرائیل کی اس وقت گورنمنٹ کے خد و خال ہیں کہ وہ کس نوعیت کی ہے۔ اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس وقت سیٹلمنٹس کی جو پالیسی چل رہی ہے یہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے اس کو سرکاری سطح پہ اختیار کر لیا ہے.
ہریندر,
یہاں پر بس ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا یہ چاہوں گا کہ جو سیٹلمنٹس پر فوکس کیا ہوا ریزولیوشن ہے, یہ ریگن نے آخری بار کیا تھا, لیکن جس طرح سے اس انتظامیہ نے پہلی بار ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم کے جو سیٹلمنٹس کو فوکس بنایا ہے, وہ کسی بھی ریزولیوشن میں اس طرح سے نہیں ان کو فوکس بنایا گیا تھا. لیکن ہاں, ظاہر ہے کہ یہ کہ کوئی وہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی لیگلی یہ بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن انٹرنیشنل ہیڈ لائنس میں ضروری آ گئی ہیں اس وجہ سے جو سیٹلمنٹس کا معاملہ ہے.
جی اچھا, اس سلسلے میں میں اگر اسی کا جواب دے سکوں, یہ ہے کہ ریزولیوشن 465 جو ہے مارچ 1980 میں جو کارٹر نے دیا تھا, وہ بڑا اسٹرکٹلی کنسنٹریٹ ہی اس نے آکیوپائڈ ٹیریٹریز کے اندر کنسٹرکشن کے اوپر کیا تھا, اور اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا تھا کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. اس سے کلیئر ریزولیوشن میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو بھی اتنا کلیئر کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ یورپین یونین, یہ ایک باقاعدہ ٹرینڈ رہا ہے, اور وہ ٹرینڈ کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی ہر ایڈمنسٹریشن نے سیٹلمنٹس کو اللیگل قرار دیا, اور جتنی مرتبہ بھی, بلکہ اگر آپ جارج بش ہی کا جونیئر کی قرارداد دیکھیں جس میں اس نے روڈ میپ کا کو ڈسکس کیا تھا, اس روڈ میپ کے اندر انہوں نے نیچرل گروتھ تک کو انہوں نے بند کر دیا تھا, اور انہوں نے سیٹلمنٹس کو فریز کرنے کے لیے جو کہا تھا وہ اس کے پیرامیٹرز بھی اس اللیگیلٹی کے اندر تھے انٹرنیشنل لاء کے مطابق. تو میرا نہیں خیال کہ اس کانسٹیٹیوشن میں, اس ریزولیوشن میں کوئی ایسی نئی چیز ہو جو آلریڈی نہ ہو. اگر آپ دیکھیں جان کیری کی جو اسپیچ ہے, اس میں جو اس نے ریزولیوشن 242 کا تذکرہ کیا, وہ 242 1967 کی ان بارڈرز کی یا ان اس گرین لائن کا تذکرہ کرتا ہے جو اس سے پہلے آلموسٹ ہر اس کے بعد آنے والے تمام ریزولوشنز میں اس کا کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو جھلک ملے گی.
اوباما اور نیتن یاہو کی آپ نے بات کی, ان کے تعلقات کی آپ نے بات کی, تو یہ بتائیں ہریندر کہ ایک طرف تو امریکہ اور اسرائیل کی دوستی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, دوسری طرف اوباما اور نیتن یاہو کے درمیان کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ تضاد کیوں؟
دیکھیں, اوباما اور نیتن یاہو کے بیچ جو کشیدگی ہے وہ پچھلے 8 سالوں کے دوران مسلسل ہمیشہ ہی دیکھنے کو سامنے آیا ہے. دراصل وہ کچھ اس حد تک چلا گیا کہ یہاں پر نیتن یاہو نے اپنے یہاں پر جب اسرائیل میں انتخابات ہوئے تو انہوں نے اس طرح کا بھی الزام ایک طرح سے اشارہ کیا کہ امریکی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور اوباما جو ایڈمنسٹریشن ہے, خاص کر کے صدر کی طرف ان کا صاف صاف اشارہ, صدر اوباما کی طرف صاف طور پہ اشارہ تھا کہ صدر اوباما جو ہیں ان کی بھی ایک یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے نیتن یاہو جو ہیں ان کے ان کی پارٹی لکود پارٹی کی شکست ہو جائے یہاں پر. اور نیتن یاہو نے تو خود جم کر کے اوباما کے خلاف ایک طرح سے جب امریکی انتخابات میں ان کے خلاف ایک مہم چھیڑ رکھی تھی, انہوں نے ریپبلکن کینڈیڈیٹ کے سپورٹ میں بہت سارے ایسے انہوں نے اسٹیپس لیے جس کو لے کر کے کافی چرچا بھی رہی. تو ان کا کافی جو نجی, جہاں تک ان کے جو ان کے آپسی جو تعلقات ہیں ان کو لے کر کے کافی یہاں چرچا ہمیشہ ہوتی رہی ہے, اور اس میں کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی ہی گئی ہے, بڑھتی رہی ہے. اور حال فی الحال جس طرح سے یہاں پر کچھ اس طرح کے بیان بھی آئے نیتن یاہو کی طرف سے جس میں ایک طرح سے وہ ان کی ہنسی اڑا رہے تھے, ان کا مذاق اڑا رہے تھے اوباما کا, اور خاص کر کے جس طرح سے ٹرمپ کے طرف سے سپورٹ کا اظہار کیا گیا ہے اسرائیل کی اور اس کو لے کر کے جس طرح سے انہوں نے کچھ یہاں پہ بیان بازی ہوئی, اس سے بھی یہاں مانا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن حالانکہ اپنے آخری دور میں ہے, پھر بھی وہاں پر کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ پرسنل ایک طرح سے چوٹ پہنچی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی باتیں جو ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ وہ بھی ہو سکتا ہے.
جی, اب برجیش, ہریندر نے ہمیں بتایا کہ آپ کا اسرائیل میں جو ہے وہ کیا ریئیکشن ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہ میرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں, آپ وہاں ہیں واشنگٹن میں, صدر اوباما نئے صدر کے لیے کتنی مشکل پیدا کر رہے ہیں؟
دیکھیں, صدر اوباما نئے صدر کے لیے سے زیادہ مشکلیں ابھی فی الحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریزولیوشن کو کی وجہ سے جو جس طرح سے بنیامین نیتن یاہو اپنا غصے کا اظہار کر رہے ہیں ان کے لیے ہو رہی ہے, اور خاص طور سے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کچھ حمایتی ہیں اور کچھ ایسے سینیٹرز بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس ریزولیوشن کو واپس کروانے کی کوشش کی جائے, نہیں تو جو یو ایس جو فنڈنگ دیتا ہے وہ بند کر دیا جائے. ماہرین کے مطابق امکانی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ نئی انتظامیہ اس قرارداد کو رد کرنے کے لیے ایک نیا ریزولوشن پیش کرے، لیکن اس کے لیے انہیں کم سے کم 9 ملکوں کا ووٹ چاہیے ہوگا، اور ساتھ ہی یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پرماننٹ ممبرس ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے، روس، فرانس، برٹن اور چین، امریکہ کے علاوہ، ان میں سے کوئی اس پر ویٹو نہ لگا دے۔ لیکن جو حالات ہیں خاص طور سے نئی یہودی بستیوں کو لے کر، ان کو دیکھتے ہوئے کئی لوگوں کا یہاں یہ کہنا ہے کہ یہ ناممکن سا لگتا ہے، کیونکہ بین الاقوامی برادری میں ایک بڑی اکثریت ہے، بلکہ ایک طرح سے یونینیمیٹی ہے جو ان بستیوں کو غیر قانونی مانتی ہے، اور اگر ٹرمپ انتظامیہ 8 ووٹ جٹا بھی لیتی ہے تو ویٹو کو روکنا کافی مشکل ہوگا، یہ یہاں پر سوچ نکل کے آ رہی ہے۔ تو یہاں یہ ابھی تک واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہ ٹرمپ کس حد تک جائیں گے۔ انہوں نے ٹھیک ہے اپنے ٹویٹ 140 کیریکٹرز کے ذریعے، جیسا کہ وہ اکثر کرتے ہیں، یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، بس 20 جنوری تک کا آپ انتظار کریں ہمیں چابی ملنے تک وائٹ ہاؤس کی، لیکن کس حد تک وہ جائیں گے یہ فی الحال ابھی کسی طرح کی باتوں سے واضح نہیں ہوا ہے۔
جی برش طارق، یہ بتائیں کہ اسرائیل کے بارے میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف اس سیکیورٹی کونسل میں، کسی بھی فریق کو کچھ کرنے کا پابند تو نہیں کرتی، تو پھر اسرائیل اتنا غصے میں کیوں ہے؟
اصل میں اس کو دیکھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ ایک تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اتنا واویلا، اتنا شور ہو رہا ہے، جبکہ یہ جس نہ صرف یہ کہ پابند نہیں کرتی بلکہ یہ ایک سجیسٹیو قسم کی وہ ہے، جس میں ہر 3 مہینے کے بعد جنرل سیکرٹری جو ہیں ایک رپورٹ پیش کیا کریں گے، لیکن اس کو بیسیکلی نظر انداز کر دینا ہی اس کا واحد حل ہوگا ان دونوں، اسرائیل اور امریکہ کے لیے، اس کو مزید اٹھانے کی بجائے۔ لیکن جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اس گورنمنٹ نے نہ صرف یہ کہ اس سیٹلمنٹس کو اپنی پالیسی بنا لی ہے، انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک قانون جس کی پہلی ریڈنگ کنیسٹ میں ہو چکی ہے، جس کے عوض وہ جتنی بھی آلریڈی انلیگل آؤٹ پوسٹ ہیں اور سیٹلمنٹس ہیں ان کو لیگل کر سکیں گے۔ جان کیری نے اپنی تقریر میں بڑا واضح کہا، کہ اپنی تقریر کو بھی انہوں نے اسی چیز سے ڈیفائن کیا، کہ اصل میں یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی سلوشن دے رہے ہیں، یا اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو پابند کر رہے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس ریزولوشن سے، اور وہ یہ ہے کہ مستقبل میں امن کے امکان کے تحفظ کو کسی نہ کسی حوالے سے ہم محفوظ کریں۔ اب وہ پرپز ان کا یہ ہے کہ امن مستقبل میں امن کا امکان سے مراد یہ ہے کہ دو سیاسی حل جو ہے، وہ سیٹلمنٹس کی جو تیزی سے سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں ویسٹ بینک میں، وہ اتنی مور لائکلی اگر یہ قانون بھی پاس ہو جائے یا قانون نہ بھی پاس ہو تو وہ ویسے ہی انفیکٹو ہو جائیں گی۔ تو دو قومی نظریہ جو امریکہ سمجھتا ہے اس وقت ان کے پاس صرف واحد یہی ایک حل ہے، وہ لاک ان کرنا چاہتا ہے دونوں پارٹیز کو مستقبل کے لیے۔
آپ نے مستقبل کی بات کی، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں فلسطین اور اسرائیل کا تنازع دوبارہ سے مشرق وسطی کی سیاست میں مرکزی حیثیت اختیار کرے گا؟
یہ اصل میں اس کا کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے سچ، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں فریق جب تک اس کے لیے تیار نہیں ہوتے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے، اور دونوں فریق میں فلسطینی اس حالت میں نہیں ہے کہ اپنی پوزیشن ایکول فوٹنگ پہ آ کے دے سکیں اور اپنی کوئی بات منوا سکیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اصل میں یہ ریزولوشن اور یہ سارا کچھ اس وقت اس چیز کے لیے آیا ہے کہ امریکہ اس وقت پریکٹیکلی اس ریجن میں غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں حال ہی میں جو سیریا کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے، اس جنگ بندی جیسے اتنے اہم ایشو میں امریکہ کہیں نظر نہیں آتا، اور اس وجہ سے امریکہ کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اپنا اوباما کی 8 سال کی وہ لیگیسی جس کے اندر وہ کچھ بھی دینے کو ناکام رہا ہے اس ریجن میں، کوئی مؤثر قدم اٹھانے کو ناکام رہا ہے، وہ اس پالیسی کے تحت بتانا چاہ رہے کہ یہ ہمارا ویژن تھا جس کو ہم پورا نہیں کر سکے، اور ٹرمپ موسٹ پروبیبلی آ کے اس کو نظر انداز کر دے گا بجائے اس کو رول بیک کرے۔
ہرندر، آپ وہاں یروشلم میں، ہمیں مختصراً ہمیں بتائیں کہ وہاں اندرونی سیاست پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اسرائیل کی؟
یہاں پر جو بائیں بازو کی تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے مطالبات ہو رہے ہیں کہ جو پالیسی ہے سیٹلمنٹ کو لے کر کے اس کو بدلا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ صاف ہے کہ اب اسرائیل جو ہے ایک طرح کا آئسولیشن کا سامنا ہے اسرائیل کو، امریکہ نے بھی اس پر ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور یہ بھی نظر آیا کہ باقی بھی جو ملک ہیں
بہت شکریہ ہرندر
انہوں نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے.
کاش کہ میرے پاس زیادہ وقت ہوتا. بہت شکریہ ہرندر. یروشلم سے برجیش واشنگٹن سے اور یہاں لندن اسٹوڈیوز میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں پیلسطینین اسٹڈیز سے واپس طارق سلیمان. حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے.
یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے. انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا. پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور.
آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف میلبرن ٹیسٹ کے چوتھے دن اپنی پہلی اننگز میں 465 رنز بنائے تھے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. ڈیوڈ وارنر کے بعد کپتان اسٹیو اسمتھ نے بھی اپنی 17ویں سینچری سکور کی. وہ 100 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں. انہوں نے اس سال ٹیسٹ میچوں میں اپنے 1000 رنز بھی مکمل کیے. عثمان خواجہ 97 اور پیٹر ہینڈسکوم 54 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سہیل خان، وہاب ریاض اور یاسر شاہ دو دو وکٹیں حاصل کر چکے ہیں. آسٹریلیا کی برتری 22 رنز کی ہو چکی ہے اور اس کی 4 وکٹیں باقی ہیں. جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو پورٹ الیزبتھ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 488 رنز کا ہدف دیا ہے. جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری اننگز 406 کر دی. اسٹیفن کک نے سینچری اسکور کی. ایلگر، ڈپلیسی اور ڈیکاک نے نصف سینچریاں بنائیں. نیوزی لینڈ دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 67 رن سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 251 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. نیل بروم نے 103 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. جواب میں بنگلہ دیشی ٹیم 184 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. 5 بار کے اولمپک اور 8 مرتبہ کے ٹریک اینڈ روڈ عالمی سائیکلنگ چیمپئن سر بریڈلے ویگنز نے 36 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. ٹینس کی سابق عالمی نمبر 1 اینا ایوانوک بھی ریٹائر ہو گئی ہیں. وہ انفٹ ہونے کے سبب اس سال اگست سے بین الاقوامی مقابلوں سے دور ہیں. ایوانوک نے 2008 میں فرینچ اوپن 3 ماہ تک عالمی نمبر 1 رہی. سابق آسٹریلوی فاسٹ بالر جیسن گلیسپی کو سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے آسٹریلوی T20 ٹیم کا اسسٹنٹ کوچ مقرر کیا گیا ہے. جسٹن لینگر کو پہلے ہی کوچ مقرر کیا جا چکا ہے. یہ T20 سیریز
5
فروری تک کھیلی جائے گی. ارجنٹائن کے کارلوس ٹیویز نے چینی فٹ بال لیگ میں شنگائی کی طرف سے کھیلنے کا معاہدہ کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے. شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان سیز فائر کا جو معاہدہ ہے وہ طے پایا ہے. اس پر مزید ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھی ثقلین امام، ان کی گہری نظر ہے ان پر. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbc.com پر جو آپ خبریں دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں ان میں فرانس کی ایک 60 سالہ خاتون کو اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں صدر نے مداخلت کے بعد رہا کر دیا ہے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ. ناظر سفر.
روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ دمشق اور مخالف مسلح گروہوں کے درمیان ملک بھر میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کا اطلاق آج آدھی رات سے ہوگا. عراقی فوج کا کہنا ہے کہ وہ موصل میں نام نہاد دولت اسلامی پر حملوں کی تازہ لہر کے بعد پیش قدمی کر رہے ہیں. حملوں کی نئی لہر کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ اطراف کے کئی علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں. اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کی جانے والی قرارداد پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دفاعی بیان پر تنقید کی ہے. انہوں نے اسے شدید مایوس کن قرار دیا ہے. امریکہ کی وزارت خارجہ نے لشکر طیبہ کے 2 مزید سینئر رہنماؤں کے نام اور اس کی ذیلی تنظیم المحمدیہ اسٹوڈنٹس کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. جرمنی میں برلن کرسمس مارکیٹ کے حملے کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے ایک 40 سالہ شخص کو رہا کر دیا گیا ہے.
حکم کا خلاصہ آپ نے سنا نازش ظفر سے. اور وقفے سے پہلے جیسے میں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شامی حکومت اور باغیوں کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر کا ایک معاہدہ جو طے پا گیا اور مقامی وقت کے مطابق وہ 10 بجے وہاں پہ عمل میں آئے گا. اس پر مزید تفصیل بتانے کے لیے اس وقت میرے ساتھ سکلین موجود ہیں. جی سکلین
غدنفر, یہ اس معاہدے کا اعلان جو ہے یہ ماسکو سے صدر پوٹن نے کیا ہے, ایک اعلان کیا ہے انہوں نے اور بتایا کہ جو متحرک گروہ ہیں وہاں پہ جن میں جن کو شامی باغی کہتے ہیں اور کچھ شدت پسند تنظیمیں اور شام کی اپنی فوج اور جو اس کے دوسرے اتحادی ہیں جس میں خود روس کی فوج بھی ہے اور حزب اللہ کے بھی جو جنگجو ہیں یہ سب ہیں, یہ اس بات پہ اتفاق رائے کیا ہے کہ جنگ بندی کی جائے گی. لیکن ابھی حتمی طور پہ یہ طے نہیں پایا کہ آیا اس میں ISIS یعنی دولت اسلامیہ کے جو جنگجو ہیں وہ بھی اس جنگ بندی کے پابند ہوں گے یا ان پر اس جنگ بندی کا اطلاق ہوگا یا نہیں, یہ ابھی تک حتمی طور پہ نہیں طے پایا. لیکن اس بارے میں مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. جو شام کی فوج ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس میں سارے لوگ جنگ بندی یا تو جنگ بندی کی پابندی کریں گے یا جنگ بندی ٹوٹ سکتی ہے, لہذا خدشہ بھی ہے. لیکن روس کے صدر نے جس طرح یہ جنگ بندی کا اعلان کیا اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت ہوم ورک کیا ہے, کافی سارے مذاکرات ہوئے ہیں اور انہوں نے 3 دستاویزات کہیں کہ ان پر دستخط ہوئے اور ان کا اعلان کیا ہے. ایک جنگ بندی اور اس جنگ بندی کی معائنہ کاری کس طرح ہوگی یعنی اس پر عمل درآمد کس طرح ہوگا, اور ایک دستاویز یہ ہے کہ اس جنگ بندی کے بعد کوشش کی جائے گی کہ امن کا عمل شروع ہو سکے. تو یہ جامع منصوبہ نظر آ رہا ہے لیکن اس میں روس اور ترکی ہیں جو ساتھ شامل ہیں, مغربی قوتوں کی کوئی جو ممالک ہیں وہ شامل نہیں ہیں.
سکلین امام, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کا. امریکہ کی وزارت خارجہ نے لشکر طیبہ کے 2 مزید سینئر رہنماؤں کے نام اور اس کی ذیلی تنظیم المحمدیہ اسٹوڈنٹس کا نام خصوصی طور پر عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی.
امریکی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں شامل ہونے کے بعد سے لشکر طیبہ نے پابندیوں سے بچنے کے لیے اپنا نام کئی بار تبدیل کیا اور دیگر تنظیموں کی تشکیل کی. امریکی وزارت خارجہ کے مطابق المحمدیہ اسٹوڈنٹس لشکر طیبہ کا طلبہ ونگ ہے. ان کے مطابق المحمدیہ اسٹوڈنٹ 2009 میں قائم کی گئی اور یہ لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم ہے اور لشکر طیبہ کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ کام کرتی رہی ہے. امریکی وزارت خارجہ کا دعویٰ ہے کہ المحمدیہ اسٹوڈنٹس ریکروٹ کرنے کے کورسز اور نوجوانوں کے لیے دیگر سرگرمیوں کا انعقاد بھی کرتی ہے. امریکی نوٹیفیکیشن کے مطابق المحمدیہ اسٹوڈنٹس کی امریکہ میں تمام جائیداد کو ضبط کیا جائے گا. امریکہ نے لشکر طیبہ کے جن 2 سینئر رہنماؤں کو غیر ملکی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے ان میں محمد سرور اور شاہد محمود شامل ہیں. جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے ترجمان یحییٰ مجاہد نے تسلیم کیا ہے کہ المحمدیہ اسٹوڈنٹ ان کی ذیلی تنظیم ہے اور شاہد محمود اور محمد سرور ان کے کارکنان ہیں.
شاہد محمود صاحب ہمارے ساتھی ہیں اور ایک فلاحی تنظیم جو ہے فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن کے کراچی میں ذمہ دار ہیں اور وہ فلاحی کام ہی کرتے ہیں. بالکل المحمدیہ جو ہے طلبہ تنظیم ہے اور المحمدیہ جو ہے بڑی اچھی طلبہ تنظیم ہے, نہ اس کا پاکستان میں کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ کسی جرائم یا کرائم میں ملوث رہے ہوں یا کوئی اس طرح کی کوئی سلسلہ ہو.
پاکستان میں سیکیورٹی امور کے ماہر عامر رانا کہتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف مذہبی تنظیموں نے کئی ذیلی تنظیمیں مختلف ناموں سے بنائی ہوئی ہیں جن کے نظریات ایک مگر کام کا انداز مختلف ہوتا ہے.
اس میں میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ جماعت الدعویٰ بھی اور اس کے باقی جو ونگ ہیں پاکستان کے اندر تو ان کا کوئی آپریشنز نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کی دہشت گردانہ یا باقی جو ریڈیکلزم کی ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہیں. ان لشکر طیبہ بالکل نون ایک گروپ ہے جو کشمیر میں بھی اور انڈیا کے اندر بھی کاروائیوں کے اندر ملوث رہا ہے. یہ اس کے اوپر فیصلہ کرنا مشکل ہے, لیکن باہر سے اگر جو لوگ اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں مختلف گروپس کی تحریکوں کی وہ ان کو بہت بلیک اینڈ وائٹ کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارا جو انٹرنل پرسپیکٹیو ہے گروپس کو دیکھنے کا پاکستان کے اندر وہ اس نظر سے نہیں دیکھتے.
بین الاقوامی اور قومی سطح پر مختلف اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے پاکستانی حکومت پر تنقید کی جاتی رہی ہے کہ وہ کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیاں نہیں کرتی, جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خصوصاً انڈیا کئی بار اس جانب اشارہ کر چکا ہے. کیا پاکستان اس بار اس سلسلے میں کوئی تفتیش کرنے یا کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس کا جواب ترجمان دفتر خارجہ کے پاس نہیں تھا. عبداللہ فاروقی, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان کو قائم ہوئے تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں لیکن وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں نوجوانوں کے لیے ابھی تک کسی قسم کی یوتھ پالیسی کا اعلان نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں خواتین اور نوجوانوں کے حقوق کے لیے سرگرم غیر سرکاری تنظیم اویئر گرل نے ایک سیمینار کا اہتمام کیا۔ پشاور میں ہمارے ساتھی رفت اللہ اورگزئی نے بھی اس سیمینار میں شرکت کی اور وہاں قبائلی خواتین سے گفتگو کی۔
میرا نام گلالہ اسماعیل ہے، میں اویئر گرلز کی چیئر پرسن ہوں۔ ہم لوگوں نے یہاں پر فاٹا کے سارے علاقوں سے نوجوانوں کو بلایا تھا، جو پارلیمنٹیرینس ہیں فاٹا کے ان کو بھی بلایا تھا، اور جو مختلف ادارے ہیں جیسے فاٹا سیکرٹریٹ ہو گیا، سیفران منسٹری ہو گئی، وہاں سے لوگوں کو بلایا تھا۔ اس ڈائیلاگ کا مقصد یہ تھا کہ ہم 2009 سے نوجوانوں کے ساتھ امن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، خاص کر فاٹا کے نوجوانوں کے ساتھ، اور فاٹا کے نوجوانوں نے یہ کمی محسوس کی ہے کہ یہاں پر ایسا کوئی پالیسی فریم ورک نہیں ہے جو اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ فاٹا کے نوجوان امن کے معاملوں میں برابر کے شریک ہوں، خاص کر سیاسی سطح کے اوپر امن کے حوالے سے جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ فیصلے کیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ کہ مذاکرات کرنے ہیں، اس میں نوجوانوں کو کوئی حصہ نہیں ہوتا، یا یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن کرنا ہے فاٹا کے اندر، لوگوں نے ڈسپلیس ہو جانا ہے، ان ساری چیزوں میں نوجوانوں کو شامل نہیں کیا گیا، جب کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آبادی فاٹا میں نوجوانوں کی ہے۔ ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ فاٹا کے نوجوانوں کو کہ ان کو جنگ کے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ان کو یہ گلہ ہے کہ ریاستی پالیسیاں اس طرز کی ہیں جس میں جان بوجھ کر ایف سی آر جیسے قوانین رکھے جاتے ہیں تاکہ ایک ویکیوم کریٹ کیا جا سکے، جہاں پر دہشت گرد گروہوں کو آسانی سے پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے اور وہاں کے نوجوانوں کو استحصال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے نوجوانوں کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ پریونشن ہو نوجوانوں کی دہشت گرد گروہوں کا حصہ بننے سے، اور یہ پریونشن ان کا مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ جو تنظیمیں وہاں پر سرگرم ہوتی ہے، جو کہ ریکروٹمنٹ کرتی ہے، چاہے وہ مدرسے ہیں، چاہے وہ سینٹرز ہیں ٹریننگ جن کے تھرو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کے سینٹرز کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور وہاں پر امن کی تعلیم کو فروغ ملنا چاہیے۔
نوشین فاطمہ میرا نام ہے اور اکثر ایجنسی سے میرا تعلق ہے اور تکڑا قبیلے خوانے کی ممبر ہوں۔
تقریباً 70 سال ہو گیا ہمارے ملک کو نا، لیکن ابھی تک فاٹا میں کوئی یوتھ پالیسی نہیں ہے۔
یوتھ پالیسی وہاں پہ بنتی ہے جہاں پہ نوجوانوں کو کسی قسم کا پروٹیکشن ملتا ہے یا گورنمنٹ اس چیز کے لیے سنسیئر ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی یوتھ کو پروٹیکشن دینا ہے، ان کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کرنی ہے، جہاں پہ گورنمنٹ ایف سی آر رکھنا چاہتی ہے، جہاں پہ ایک گو ایف سی آر گو پہ ایک طالب علم کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جو کہ فاٹا کا علاقہ بھی نہیں ہوتا پشاور کے اندر، وہاں تو گورنمنٹ اس میں میرے خیال میں کبھی بھی نہیں انٹرسٹڈ ہوگی۔ پھر جب جوان خود اٹھے اور کچھ 70 سال میں کہتی ہوں یہ بہت لانگ ٹرم تھا، لیکن یہ کہ پڑھنے لکھنے کا اور پھر وہاں سے مائگریٹ ہونے کا، پھر یہاں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہونا، پھر یہاں دیکھنا کہ ان کے لیے یوتھ پالیسی بنی، تو پھر ان کو بھی وہ شعور بیدار ہوا کہ ہاں یہ یوتھ پالیسی ہمارے لیے بھی، یہ پیس پالیسی جو ہے یہ ہماری بھی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ نوجوان جو ہے وہی اس جنگ میں رول رہے ہیں۔ اگر کہیں پہ نوجوانوں کو کہیں غلط ہاتھوں میں جا کے استعمال ہوئے تو وہیں پہ نوجوانوں نے کھڑے ہو کے اس چیز کی مخالفت بھی کی ہے، اس چیز کو سہا بھی ہے۔ اگر بہت کم مقدار میں نوجوان جو تھے وہ غلط ہاتھوں میں گئے تو زیادہ نوجوانوں نے وہاں پہ اپنے ذبح ہونے کا وہ بھی دیکھا ہے، تماشا بھی دیکھا ہے۔
میرا نام سمریہ خان وزیر ہے۔
یہ بتائیں کہ آپ نے یہ فاٹا پالیسی کے اوپر کچھ کام بھی کیا ہے، تو یہ کیوں ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے؟
فاٹا یوتھ پالیسی کے اوپر خاص طور پہ میں خود لکھ رہی ہوں، کئی سالوں سے لکھ رہی ہوں، پھر ہم لوگ کی جو فاٹا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جس کے فیمل ونگ کے پریزیڈنٹ ہوں، اس نے بھی بہت سارا کام کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہی پریزیڈنٹ کو جو ہے انہوں نے 3 MPO کے نیچے جو ہے ایف سی آر کے خلاف جو انہوں نے آواز لگائی تھی اس کے اوپر جو ہے جیل بھیج دیا گیا 6 دن کے لیے۔ امپلیمنٹیشن تب آئے گی جب پالیسی کوئی جامع اچھے طریقے سے بنے گی، تو جب یوتھ کو کنسلٹ کیا جائے گا، ان سے ساری کنسلٹیشن پروسیس میں ان سے پوچھا جائے گا۔ گورنر مسعود قاصر صاحب نے جو ہے اپنے عملے کو جاتے جاتے کہہ دیا تھا کہ آپ کو یہ یوتھ کے لیے بھی پالیسی بنائیں، وہ اپنے ہی دور کے اندر کر لیتے، چلے جن کے لیے وہ حکم نامہ چھوڑ گئے تھے انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر کام نہیں کیا۔ اس کے بعد مختلف یوتھ کے جو فورمز تھے انہوں نے کوشش کی کہ پالیسی کے اوپر جو ہے کچھ نہ کچھ کام کیا جائے، مختلف یوتھ فورمز نے کام بھی کیا فاٹا سے، لیکن ابھی یہ والا جو ہے جو پیس پالیسی ہے یہ خاص طور پہ جو یو این کے ریزولوشنز پاس ہوئے ہوئے ہیں، جو سیکورٹی کاؤنسل کے پاس ہوئے ہوئے ہیں 2015 میں، اسی کی روشنی میں جو پیس بلڈنگ کا پروسیس ہے اس میں یوتھ کو شامل کرنا تاکہ دہشت گردی ختم ہو، ایکسٹریمزم ختم ہو، یوتھ جو ہے وہ ان کے آئیڈیاز سے اور زیادہ متاثر نہ ہو، ان کو تمام جو ریفارمز کا پروسیس ہے، جو بھی پولیٹیکل رائٹس ہیں، جس طرح کے بھی حقوق ہیں، اس کے اندر انگیج کرنا۔
اس پالیسی کے نہ ہونے کی وجہ سے فاٹا میں نوجوانوں کو کس قسم کے مشکلات ہیں؟
دیکھیں پالیسی نہ ہو تو گائیڈ لائنز کون دے گا،
ٹھیک ہے, جس طرح پرنسپلز آف پالیسی جو ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان میں عام پاکستانی کے لیے رکھی گئی ہے, ہمارے لیے کیا وہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر تو ہمیں نہیں مل رہی. تو ہم لوگوں نے خود سے کوشش کی کہ ایک پیس پالیسی ہونی چاہیے. اگر جو ہے پیس پالیسی نہیں ہوتی, کیا ابھی تک جو ہمارے امن کے مسائل ہیں, ابھی تک ہمارے اوپر جنگ ہے, اگر اس کو اچھے انداز میں سالو کر لیا جاتا کئی سال پہلے, تو آج ہمیں جو ہے وہ جو غلط پالیسیز ہیں ریاست کی اس کا نتیجہ ہم یوتھ کو نہ بھگتنا پڑتا. تو اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ یوتھ کی ایک خاص پالیسی ہو, امن کے لیے ہو, امن کے قیام کے لیے, یہ بہت ضروری ہے.
فاٹا میں یوتھ پالیسی پر ہوئی گفتگو آپ نے سنی, یہ ہمیں رفت اللہ اور اگزائی نے بھیجی. اور آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. پاکستان کے قبائلی علاقوں سے منتخب اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ایک بل قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے, جس کی حمایت اور مخالفت جاری ہے. اسی حوالے سے صبح خیبر پختونخوا کے شہر پشاور سے بل کی حمایت کرتے ہوئے ایک سامع کی کال سنتے ہیں.
مدین علی اور اکزئی پشاور سے بات کر رہا ہوں. میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے ہمبلی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے فاٹا کو کیپی میں ضم کریں, اور جو وزیر, جو مشیر, جو ایم این اے اور ایم پی اے اس کا مخالفت کرتا ہے, میرا اس کو مشورہ ہے کہ برائے مہربانی آپ آ جائیں فاٹا کے اندر رہیں, اپنے بچوں سمیت آپ وہاں پہ رہیں, وہاں کے ہاسپٹل, روڈ, اسکول, ان سے آپ بینیفٹ حاصل کریں نا, اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فاٹا کو کیپی میں ضم کرنا چاہیے یا نہیں.
انہوں نے تو فاٹا کو صبح خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کی درخواست کی. حکومت پاکستان سے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان ہو کر صبح پنجاب کے شہر ربوا سے ایک سامے کا بھیجا گیا پیغام سنتے ہیں.
سلیم اللہ چنار نگر ربوا سے. آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی ہے ملک میں, اسی طرح جو ہے وہ افراد سے زیادہ ہے, اور پہلے ہمارا جو ہے نمبر کا کافی بہتر تھا, اب بھی ہم بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی پیچھے چلے گئے. یہ صورت حال ہے اس ملک, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر کو غریب کی کوئی فکر نہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس گورنمنٹ کو بھی کوئی نمایاں جو ہے وہ کام کرے, جس میں جو ہے عوام کے فائدے ہوں.
ہمارے ان سامعین نے تو مہنگائی سے پریشان ہو کر حکومت سے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کی درخواست کی. اب چلتے چلتے سنتے ہیں کہ صبح سندھ کے ایک رہائشی اپنے شہر میں شور کی آلودگی سے پریشان ہو کر کیا کہتے ہیں.
میں نوشہرہ فروز سے زائد سومرو بات کر رہا ہوں. ہمارے شہر کے تو یوں بے شمار مسئلے ہیں. سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا ہمارے یہاں پہ شہر پہ جو ہے نا ایم پی تھری کا ہے. رکشہ میں ایم پی تھری چلتی ہے, سائلنسر زیادہ ہے, اور اتنی آلودگی ہے کہ اس کو انتظامیہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا ہم شہری جتنے بھی ہیں وہ سارے کتنی بیماریوں میں ملوث ہو رہے ہیں یہ ان کو اندازہ نہیں ہے. وہ صرف مزے سے ان کی جو ہے نا لین دین کر کے ایم پی تھری اور یہ سارے جو ہے نا وہ شور شرابہ.
اور بی بی سی اردو سے پوچھے گئے سوال کو بھی شامل کرتے ہیں.
میرا نام غلام نبی, میں بات کر رہا ہوں. میں جو آپ کو فون کرتا ہوں تو اس کا بھی موبائل پیسے کاٹتا ہے, یہ کیوں؟ آپ کا فون تو مفت ہے, یہ کیوں پیسے کاٹتا ہے؟ یہ موبائل یہ ہم سے پیسے کاٹتا ہے.
غلام صاحب, یقیناً نمبر جس پر آپ بی بی سی اردو کو کال کرتے ہیں ٹول فری ہے, مگر جیسا کہ ہم آپ کو نمبر بتاتے ہوئے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ موبائل سے کال کرنے پر کال فری یعنی مفت نہیں ہوگی, لہٰذا صرف لینڈ لائن نمبر سے ہی کی گئی کالز مفت ہوں گی. اگلی کال کی جانب بڑھتے ہیں اور صوبہ بلوچستان ہی سے اپنے وزیر اعظم یعنی میاں نواز شریف سے مخاطب ایک سامعے کا بھیجا گیا پیغام سنتے ہیں.
عبد المجید بلوچ کپکپاری پاکستان کی صوبہ بلوچستان ہیران کے متصل سرحدی ضلع کیچ کے علاقے نگر کپکپار نامی علاقے سے بات کر رہا ہوں. میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب سے دل کی گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں, نگر کپکپار کو بجلی فراہم کریں. کئی سالوں سے بجلی کمبے تو ہے لیکن بجلی کی نام و نشان نہیں. لوگ چل گئے چاند مریگ پر, نگر کپکپار کے عوام روز اب تک بجلی سے محروم.
یہ تو تھے عبد المجید جو کہ اپنے علاقے میں بجلی نہ ہونے پر وزیر اعظم پاکستان سے گلا کر رہے تھے. صبح سندھ سے بھی ایک سامع جن کا نام شاہ نواز سولنگی ہے, حکام سے بدعنوانی سے متعلق شکایت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, آپ بھی سنیے.
گوٹ میر ماچی ضلع قمبر شاہ گڑھ سے. ہماری اعلیٰ حکام کو درخواست پہنچائے, ہم درخواست کر تڑپ رہے ہیں. ہماری سڑک ختم ہو گئی ہے, رستہ نہیں, مواصلات کا نظام نہیں, عدلیہ, یہ جمہوریت ہے, ہم کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. 15-20 سال گزر چکے ہیں, رستے کے جو کو رقم ہوتی ہے کاغذوں میں ختم ہو جاتی ہے کہ کام اور ہڑپ کر 15-20 سال یہی ہے سلسلہ چلا رہا ہے, کاغذوں میں بنی رہتی ہے سڑک, وہ کام اور ہڑپ کر کے جاتے ہیں. مراد علی شاہ سے وزرا سندھ سے تو ہمارا قصور کیا ہے, وہ کرپ کام اور ہمارے رقم روڈ کی ہڑپ کر جاتے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
پاکستان کے علاقے چترال کی تاریخ میں 30 سالہ راہیلہ کول پہلی خاتون ہیں جو چترال پار کاؤنسل میں رجسٹر ہو کر عملی طور پر وکالت کے پیشے سے منسلک ہوئی ہیں. وہ ایک غیر سرکاری تنظیم ایس آر ایس پی کی زیر نگرانی چلنے والی لیگل امپاورمنٹ پروجیکٹ کے ذریعے علاقے کی غریب افراد اور خصوصاً خواتین کو مفت قانونی امداد فراہم کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ چترال کے بہت سے لوگ ان کی بحیثیت وکیل کام کرنے کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن اس علاقے کی خواتین کو انصاف کی فراہمی کے لیے وہ پرعزم ہیں. ان کے بارے میں سنیے گفتگو سعید انور شاہ کی رپورٹ میں.
کورونیان کے وقت تا تو اور
کورونیان اور سب تن سن کی مدد کو بین ہاشرا
اس پہ تے تن ہاش مدد تو ذریعہ تن سن مدد ہے
خواتین مطلب نا انصافی دو دیری بین ہاش کو.
یہ چترال کی پہلی خاتون وکیل راہیلہ کول کا دفتر ہے جہاں علاقے کے خواتین انصاف کے حصول کے لیے آتی ہے.
خواتین چترال کی بہت خوشی ہیں کیونکہ جتنے بھی فیملی کیسز ہوتے ہیں اور ایون سول کیسز میں بھی وہ لوگ میرے پاس آتی ہیں اور اپنے مسائل مطلب جو بھی ان کا مسئلہ ہو وہ میرے ساتھ فریلی شیئر کر سکتی ہیں اور میں ان کی ہیلپ کر لیتی ہوں.
ان کا کہنا ہے کہ چترال میں سب سے بڑا مسئلہ خواتین کی دیگر اضلاع میں شادی کا ہے جہاں شادی کے بعد ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے. اب تک ان کے پاس 175 کیسز آ چکے ہیں جن میں 70% کیسز ان خواتین کی ہیں جن کی شادی چترال سے باہر کے علاقوں میں ہوئی ہے.
چترال میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ڈاؤن ڈسٹرکٹ میرج کا ہے, مطلب ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے لوگ یہاں آتے ہیں شادی کے نام پہ, یہاں کی خواتین کو شادی کر کے لے کے تو جاتے ہیں لیکن وہاں جا کے پھر ان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوتی ہے. میرے پاس ٹوٹل 175 کیسز ہیں جن میں تقریباً 70% کیسز یہی ڈاؤن ڈسٹرکٹ میرج کے کیسز ہیں جن میں ہم خواتین کو ایس آر ایس پی کے لیگل امپاورمنٹ پروجیکٹ کے ذریعے فری لیگل ایڈ دے رہے ہیں.
شاہین گل بھی چترال کی رہائشی ہے اور راہیلہ کول کے دفتر میں کام کرتی ہے. وہ یہاں قانونی مشورے کے لیے آنے والے لوگوں کے بارے میں کہتی ہے.
ہم ان کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, ان کا حق کیا ہے, کس طرح وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور کون ان کی مدد کرے گا, ہم ان کو کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں. پھر اس طرح ہم ان کی راہیلہ کے بارے میں بتاتے ہیں تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں نا, کیونکہ وہ ڈائریکٹ عدالتوں میں کسی اور کے وکیلوں کے پیچھے تو نہیں جا سکتے, ان کی اتنی اپروچ نہیں ہے, اس وجہ سے ان کو بہت خوشی ہوتی ہے.
راہیلہ کول نے 2010 میں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے ایل ایل بی آنر شریعہ اینڈ لا میں قانون کی ڈگری حاصل کی.
میں نے ایل ایل بی آنرس شریعہ اینڈ لا کیا ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے اور 2012 سے میں ایز اے فرسٹ فیمیل لائر چترال میں پریکٹس کر رہی ہوں.
لیکن کیا واقعی راہیلہ کول چترال کی پہلی خاتون وکیل ہے؟ اس بارے میں چترال بار کونسل کے سینئر وکیل جاوید علی خان کہتے ہیں.
یہاں پہ ایل ایل بی گریجویٹ تو شاید ہوں گے, کافی ہوں گے, 2-3-4-5 ہوں گے, لیکن دے ہیو نیور بین انرولڈ وِد اس, دے ہیو نیور بین ان پریکٹس ان اور بار. راہیلہ خاتون فرسٹ نون لائر جو ہمارے ساتھ پریکٹسنگ لائر کے طور پر رجسٹرڈ, شی از دی اونلی لیڈی ہو از اے پریکٹسنگ لائر رجسٹرڈ وِد اس, جو یہاں پہ پریکٹس لائر کے طور پر ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں.
راہیلہ کول کہتی ہیں کہ ویسے تو ان کے کام پر بڑا مثبت رد عمل سامنے آیا ہے لیکن کئی لوگ اس سے ناخوش ہے اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. سید انور شاہ, بی بی سی, چترال.
حکومت اور سیکیورٹی فورسز کے وعدوں اور دعووں کے باوجود قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی واپسی اس سال کے آخر تک بھی مکمل نہیں ہو سکی. اب حکام کا کہنا ہے کہ واپسی کا یہ عمل اگلے سال جون تک ہی مکمل ہو سکے گا. دیار غیر میں متاثرین کی زندگی تکلیف دہ اور اپنے تباہ شدہ علاقے میں مشکلات ہی مشکلات. حیران کن بات یہ ہے کہ بعض علاقوں کی متاثرین کی واپسی 6 سالوں میں بھی مکمل نہیں ہو سکی. پشاور سے تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عزیز اللہ خان.
یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں ان قبائلوں کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں رہا. ان کے علاقوں میں شدت پسند کیسے آئے یا انہیں کون لایا, پھر ان کے خلاف فوجی آپریشن کے نتیجے میں ان بے گناہ افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے. ان لوگوں کو جہاں موقع ملا پناہ لی. قبائلی علاقوں کے قریب شہروں اور دیہاتوں میں سر چھپانے پر مجبور ہوئے, کوئی دور دراز شہروں میں پہنچے اور ہزاروں خاندان سرحد پار افغانستان میں پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. شدید سردی اور شدید گرمی, خیموں میں گزاری۔ حکام کا کہنا ہے کہ 82% سے زیادہ متاثرین اپنے علاقوں کو جا چکے ہیں۔ احسان داوڑ صحافی ہیں، ان کا تعلق شمالی وزیرستان ایجنسی کی تحصیل میرلی سے ہے۔
ہم تو صرف جان بچانے کے لیے صرف اپنے کپڑوں کے سوا ہم نے کچھ بھی نہیں لیا تھا، برے پرے گھر تھے، لیکن ہم جب گئے تو ہمارے گھروں میں بیشتر چیزیں غائب تھی، بہت ساری چیزیں۔ یہ صرف میرے گھر کی حالت نہیں، پورے وزیرستان کے جو لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے گھروں میں کیش اور سونا زیورات تک چھوڑے تھے، لیکن آج کل وہ گھر صاف ستھرے ہیں، بہت سارے گھر تو مسمار ہو چکے ہیں۔
ان کی واپسی اس سال فروری کے مہینے میں ہوئی تھی۔ احسان داوڑ نے بی بی سی کو بتایا کہ میر علی اور ایجنسی ہیڈ کوارٹر میرن شاہ تو اپنی جگہ پر موجود ہی نہیں، جہاں پہلے مکانات، بازار اور دکانیں تھیں، اب وہاں میدان ہے۔
لوگ، میں نے ابھی حال ہی میں اپنے علاقے سے واپس آیا ہوں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ، خصوصاً وہ لوگ جن کے سڑک کے کنارے مکانات ہیں، وہ اپنے گھر کے ملبے کے اوپر ٹینٹ لگا کے رہ رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اڑنے کے لیے بسترے تک دستیاب نہیں۔ لیکن چونکہ اب علاقے میں لوگ آتے جاتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مدد اور تعاون کرتے ہیں۔
احسان داوڑ کا کہنا ہے کہ ان کے مکان کو بظاہر تو جزوی نقصان پہنچا، لیکن اس کی مرمت میں ان کے 10 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ انہیں حکومت کی جانب سے 1.5 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب یہ رقم انہیں کب ملے گی کچھ معلوم نہیں۔ جن متاثرین کے مکان مکمل تباہ ہو چکے ہیں، انہیں صرف 4 لاکھ روپے دینے کے وعدے کیے گئے ہیں۔ ان متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں ویسا ہی مکان جیسا ان کا تھا اس رقم میں تعمیر کر کے دے دے۔ شمالی وزیرستان کے تاجروں کا کہنا ہے کہ صرف میر علی اور میرن شاہ میں کوئی 19,000 سے زیادہ دکانیں تباہ ہوئی ہیں۔ ان دکانوں اور ان میں پڑے نقصان کا تخمینہ 40 اربوں روپے بتایا گیا ہے۔ جن متاثرین کی واپسی اب تک نہیں ہوئی اور وہ خیموں کی زندگی یا درپدری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ان کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کھانے کو خوراک نہیں، بیماری میں علاج نہیں، بچوں کی تعلیم نہیں، اور اس پر موسموں کی شدت علیحدہ ہے۔ شمالی وزیرستان کے قبائلی رہنما ملک نثار علی خان کا کہنا ہے کہ ان متاثرین کی زندگی کانٹوں پر گزر رہی ہے۔
سخت گرمی اور سردی ہم نے خیموں میں گزار دی، اس کے علاوہ ہم نے قطار بنا کر راشن حاصل کیا، اس کے علاوہ ہمارا جو بنیادی تعلیم کا سلسلہ تھا ہمارے بچوں کا، وہ جو سلسلہ تھا وہ بھی منقطع ہو گیا، ہمارے 2 سال تقریباً ہمارے بچوں کے ضائع ہو گئے۔ لیکن جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور تمام مسائل کا حل، وہ ہماری واپسی میں ہے۔
نثار علی خان نے بتایا کہ نقل مکانی کرنے والے متاثرین کے بچے بیمار ہیں، پانی نہیں ہے، خوراک کی قلت ہے، اور ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ وہ یہاں مزید گزارا کر سکیں۔
ہمارے بازار تباہ ہو گئے، ہمارے گھر تباہ ہو گئے، ہمارا روزگار تباہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے متاثرین جو واپس جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں نہ پانی کا انتظام ہے، نہ بجلی کا انتظام ہے، نہ اسکول کا انتظام ہے۔
شمالی وزیرستان کے ہی ایک اور قبائلی رہنما ملک غلام نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت نے اب تک ان متاثرین کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کیا جو افغانستان کی جانب نقل مکانی کر گئے تھے۔
جو افغانستان میں ہمارا جو آئی ڈی پیز ہے، وہ تو پاکستان میں ان کا زمین ہے، ان کا رشتہ دار ہے، وہاں سے آنے جانے میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ باؤنڈری لائن جو ہے نا وہ بالکل سیل ہے۔ جو لوگ بڑی مشکل سے پاکستان کو ایک دو کا آتے ہیں نا، تو بڑی مشکل سے آتا ہے۔ تو ہم نے بار بار یہ اپیل بھی کیا، یہ ریکویسٹ بھی کیا ہے، پی اے سے ہم نے چرچا کیا تھا، اور جو اسی کو ہم نے بھی یہ بھی کہا تھا، ہمارا جو نارتھ پاکستان کا جو اسی ہے، تو اس نے کہا کہ ہم یہ لائیں گے، لیکن ابھی تک وہ نہیں لایا ہے۔
انہوں نے کہا کہ افغانستان جانے والے متاثرین کے لیے پاکستان آنے کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ افغانستان میں انہیں اپنایا ہی نہیں جا سکتا۔ متاثرین کی واپسی کے بارے میں قبائلی علاقوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے ایف ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل خالد خان کا کہنا ہے کہ 82% متاثرین اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اور اب اس وقت تمام قبائلی علاقوں کے کوئی 60,000 خاندان باقی رہ گئے ہیں۔
باقیوں کا جو ہے وہ اس کی واپسی کا سلسلہ شروع ہے، ساؤتھ میں، ساؤتھ وزیرستان ایجنسی، نارتھ وزیرستان ایجنسی، اس میں بھی ٹی ڈی پیز جو ہے وہ واپس سے آ رہے ہیں۔ باقی کرم کی ٹی ڈی پیز کے واپسی کا تقریباً ہم نے چاہے وہ پروسیس کمپلیٹ کر لیا. اس میں کچھ ہمارے پاس ٹی ڈی پیز ہیں کہ جن کو ابھی ہم 15 دن دے رہے ہیں, ان کو بھی ہم واپس بھجوا دیں گے. اور اورکز ایجنسی میں ہمارے پاس 2-3 ہزار کا جو ہے وہ کیش لوڈ رہتا ہے یہ ٹی ڈی پیز کا, تو ان کو بھی ہم واپس ابھی بھجوا رہے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ یعنی بائی اینڈ آف دسمبر ہمارے پاس یہ کرم اور اورکز ایجنسی یہ تو مکمل طور پہ جو ہے وہ ٹی ڈی پیز واپس چلے جائیں گے 100%.
ان کا کہنا تھا کہ ان متاثرین کی واپسی کا عمل تیزی سے جاری ہے, لیکن بیشتر علاقوں میں موسم کی شدت آڑے آ رہی ہے, جس وجہ سے اس سال دسمبر تک ان کی واپسی ممکن نہیں ہو سکتی.
جہاں تک ان علاقوں کی بات ہے, مثلا یہ ہے کہ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی میں شوال ویلی ہے, اس کے کوئی 40 ویلیجز ہیں, اور اسی طرح جو نارتھ وزیرستان ایجنسی کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ موسم ٹھنڈا ہے, تو ٹھنڈے موسم کی وجہ سے موسم کی شدت کی وجہ سے ہم ٹی ڈی پی اس کو واپس وہاں پہ نہیں بھجوا سکتے. کچھ علاقے اس طرح کرم میں بھی ہے, کچھ ویلیجز. تو ابھی جو ہے وہ جہاں تک جو ہے وہ ان علاقوں کا تعلق ہے کہ جہاں پہ موسم کا کوئی مسئلہ نہیں, وہاں پہ تو لوگ واپس جا رہے ہیں, جا چکے ہیں.
خالد خان نے بتایا کہ اب امید ہے کہ اگلے سال جون تک ان متاثرین کی واپسی مکمل ہو جائے گی. حیران کن بات یہ ہے کہ جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن راہ نجات سال 2009 میں شروع کیا گیا تھا, اور اس ایجنسی کے متاثرین نے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں پناہ لی. ان متاثرین کی واپسی کا عمل سال 2010 سے شروع کر دیا گیا تھا, جو اب تک مکمل نہیں ہو سکا. جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنما نور خان محسود نے کہا کہ تمام قبائلی ایجنسیوں میں سے سب سے زیادہ جنوبی وزیرستان کے لوگ متاثر ہوئے ہیں, جو ایک عرصے سے بے گھر ہیں, اور ان کے لیے کوئی کیمپ یا ان کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس سے ان متاثرین کی پریشانیوں کو دور کیا جا سکے.
کہہ دیتے کہ 3-4 ہزار طالبان ہیں یا ٹیررسٹ ہیں یا جو بھی ہے نا, نو اس کے لیے ہم لاکھوں لوگ نکلے, قربانی ہم نے دی ہے نا, اور اس کی خاطر اب تو چاہیے کہ ان لوگوں کو سخت اور بہت ہی اچھا ایسے گلے سے لگا کے ان کے ساتھ گلے سے لگا کے ایسے پیار دیں کہ ان کو پچھلی باتیں بھول جائیں کہ میرا مکان گرا تھا یا میرا یہ ہوا. ہم ان چیزوں پہ نہیں ہے نو, وہ چیز ہمیں وہ رسپانس خاص نہیں مل رہی نا. یہ بات, یہ ٹینشن جو ہے نا, اس سے بہت لوگ ٹینشن میں ہیں, بہت لوگ پاگل بھی ہو گئے, بہت لوگ ہارٹ اٹیک کے مریض ہو گئے, بہت شوگر کے مریض ہو گئے.
شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن ضرب عزم جون سال 2014 میں شروع کیا گیا تھا, جس سے کوئی 10 لاکھ افراد نے نقل مکانی کی تھی. ان متاثرین کی واپسی کا سلسلہ گزشتہ سال مارچ میں شروع کیا گیا, جو انتہائی سست روی کا شکار رہا. اس سال جون میں کہا گیا کہ اب متاثرین کی واپسی میں تیزی آئے گی, اور اس سال دسمبر تک تمام قبائلی علاقوں کے متاثرین اپنے وطن واپس بھیجے جائیں گے, لیکن تاحال متاثرین کی واپسی جاری ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کھیلوں کی خبریں اور بالخصوص پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ کی خبر بہت پڑھی جا رہی ہے. ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتے چلوں کہ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف میلبرن ٹیسٹ کے چوتھے دن کے اختتام پر اپنی پہلی اننگز میں 465 رنز بنائے تھے, اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. اس طرح آسٹریلیا کی برتری اب 22 رن کی ہو چکی ہے, اور اس کی 4 وکٹیں باقی ہیں. آسٹریلوی اننگز کی خاص بات جو تھی وہ آج یہ تھی کہ ڈیوڈ وارنر کے بعد کپتان اسٹیون اسمتھ کی سینچری جو انہوں نے بنائی, اور وہ 100 کے اسکور پر ناٹ آؤٹ ہیں. اسمتھ نے اس کیلنڈر ایئر میں 1000 رنز بھی مکمل کر لیے ہیں, اور یہ مسلسل تیسرا سال ہے جب انہوں نے ٹیسٹ میچوں میں 1000 سے زائد رن بنائے ہیں. اس کے ساتھ ہی سیربین یہاں اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض سے انجام دے رہی تھیں پیم ٹیلر. اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. غزن پر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت ہیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ناصر ظفر سے سنیے.
عراقی فوج کا کہنا ہے کہ وہ موصل میں نام نہاد دولت اسلامی پر حملوں کی تازہ لہر کے بعد پیش قدمی کر رہے ہیں, جبکہ اطراف کے کئی علاقوں میں جھڑپیں جاری ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ دمشق اور مخالف مسلح گروہوں کے درمیان ملک بھر میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے, جس کا اطلاق آج آدھی رات سے ہوگا. اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور کی جانے والی قرارداد پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دفاعی بیان پر تنقید کی ہے، انہوں نے اسے شدید مایوس کن قرار دیا ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ نے لشکر طیبہ کے دو مزید سینئر رہنماؤں کے نام اور اس کی ذیلی تنظیم المحمدیہ اسٹوڈنٹس کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ جرمنی میں برلن کرسمس مارکیٹ کے حملے کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے ایک 40 سالہ شخص کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔